بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی تالیف ہے وعن محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان یکرہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنة ویکرہ قلۃ المال وقلۃ المال اقل للحساب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں جن کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک تو موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، یعنی اور دوسرا مال کی کمی کو، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا ذریعہ ہے اور کمی کی موجب ہے. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ایک تو موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کی موجب ہے. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد گرفتاری شرک اور کفر اور گناہ. اس فتنے سے مومن کی موت بہتر ہے، لیکن اگر دنیا کی کوئی مصیبت اور تکلیف ہے تو یہ مومن کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا کفارہ ہے اور درجات بلند ہونے کا سبب ہے، بس ایسی صورت میں موت کی تمنا جائز نہیں. یعنی اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد موت کا نہ طلب کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ موت کے وقت سے، کہ جب موت کا وقت آ جائے اس کو ناپسند کرنا، یعنی مرنے سے ڈرنا، یہ مراد ہے. کیونکہ موت کی تمنا کرنا اس کو منع فرمایا، کیونکہ زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ نیکی اور کار خیر اور اچھے اعمال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. زیادہ آتا ہے کہ دو صحابہ تھے، ایک جو ہے کسی غزوے میں شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی وہ زخمی ہوئے لیکن اس غزوے میں شہید نہیں ہوئے، وطن واپس لوٹے اور ایک ہفتے کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کے دو گروہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ وہ شہید افضل ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ جو ہے یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دوسرے صحابی نے جو کہ اس غزوے میں شریک ہوئے اور ادھر بظاہر شہید نہیں ہوئے، لیکن ایک ہفتے تک جو انہوں نے اعمال کیے، ایک ہفتے تک جو انہوں نے نمازیں پڑھی، جو دوسرے معاملات کیے، جو اعمال کیے، تو اس کی وجہ سے ان کا اجر ثواب بڑھ گیا. لہذا شہادت کی موت بہت بڑی موت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کی، لیکن اعمال موت تو بہرحال موت ہے. اب وہ چاہے شہادت کی موت ہو، تو موت کے بعد موت ہوئی اور اعمال اس کے رک گئے. اس لیے کہا کہ زندگی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس زندگی سے اعمال صالحہ، اعمال حسنہ اور آخرت کی درجات کے حصول کا ذریعہ یہ زندگی ہے. اور رہی بات کہ موت کی ایک طرف ہے کہ موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے, اور ایک ہے موت سے ڈرنا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بزرگ سے, کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو موت کا تذکرہ ایسے کرتے جیسے کوئی پسندیدہ چیز ہو, مرغوب چیز ہو, اور ہمارا تو موت کے نام سے ہی ہمیں خوف معلوم ہوتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور اگر ویرانے سے آبادی میں جا رہا ہو تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا بات یہ کہ اہل اللہ اور اے اللہ والے انہوں نے آخرت کو آباد کیا ہے اور دنیا کو ویران کیا ہے, لہذا ان کو اس آبادی میں جاتے ہوئے خوشی معلوم ہوتی ہے, اور جو لوگ اس دنیا کو تو آباد کرتے ہیں اور آخرت کو ویران کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو مرنا, موت کیسے اچھی لگے گی. لہذا اس لیے یہ اگر ہم آخرت کو آباد کریں گے, اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے, باقی تو پھر وہی یہی زندگی, پھر یہی زندگی جب موت سے ملاقات کرے گی تو پھر چونکہ اس کے پاس ذخیرہ موجود ہوگا تو یہ اس کے لیے آبادی کا کام دے گی. باقی موت سے تباہی خوف ہونا یہ الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے کہ تباہی خوف ہو رہا ہے, اور ایک ہے عقلی جو ایمان کا تقاضا ہے کہ عقل سے اس موت پر ایمان لائے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے, یعنی یہی اس کو استحضار ہو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, لہذا مرنے کے بعد کے اعمال کا وہ اہتمام کرتا رہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت اسے موت سے نہ ڈرے گا عقلی طور پہ, اگرچہ طبعی طور پہ اس کو ڈر لگتا ہو. اور یہ طبعی طور پر ڈرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو بہرحال ایک چیز کا تو ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ناپسند کرتا ہے بنی آدم, ایک تو موت ہے, اور دوسرا کر فرمایا کہ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ, کہ مال کو ناپسند کرتا ہے کہ مال میں کمی ہو میرے, حالانکہ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ, کہ یہ مال کی کمی اس کے لیے حساب میں آسانی کا ذریعہ بنے گی. جیسے حدیث شریف گزر چکی ہے کہ وہ جو فقیر ہے وہ مالدار سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو لہذا مال جس کے پاس, آدمی کے پاس جتنے بکھڑے کم ہوں گے تو آگے حساب دینا اتنا زیادہ آسان ہے. اب دیکھیں نا دنیا میں بھی ہے, ایک آدمی اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ ٹیکس کے بکھڑے میں نہیں آتا, تو اس سے اگر حکومت حساب کتاب لیتی ہے کہ لاؤ بھائی اپنے ٹیکس کا حساب دو, تو کیا کہے گا؟ کہے گا ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے, ایک صندوقچی رکھی ہے, اس میں دو جوڑے رکھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑے سے برتن رکھے ہوئے ہیں, کام بھائی نپٹ, چلو بھائی چل پڑو. اور اس کے برعکس جو ظاہر بات ہے سامان کا سامان جمع کرے گا تو پھر اس کو حساب بھی تو ویسے ہی دینا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو مال کی کمی سے, مال کی کمی کو برا مت سمجھو. جیسے ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کثرت المال کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی مہربانی کی نشانی سمجھا جاتا ہے, اور پھر مزے کی بات ہے جو غلطی ہے جس میں بھی مبتلا ہوں, اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم مال جمع کرتے ہیں, ہم چیزیں جمع کرتے ہیں کہ یار برے وقت میں کام آئے گی, اور جس چیز کو برے وقت کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو وہ چیز بھی نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا, اتنا مال جمع ہے کہ ہم انہیں تو اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, جب برا وقت آئے گا اب وہ کہاں کام آ رہی ہے. اس لیے یہ جو قربانی کا حساب ہے, جو قربانی کا نصاب بنایا جاتا ہے, اس قربانی کے نصاب میں وہ چیزیں بھی جو سال بھر میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہو اس کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ضرورت سے زائد ہے. بعض چیزیں ایسی کہ جو انسان کی سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے, مثلا سردی کے کپڑے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, یا کوئی ایسا موقع ہے کہ کبھی دعوت ہوتی ہے کسی کی تو بعض برتن ایسے جو دعوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس کو بھی ضرورت کہا جائے گا, یہ بھی ضرورت میں شمار کیا جائے گا. لیکن ایسی چیزیں کہ جو پتا چلا پورے سال استعمال نہ ہو, کئی کئی برس ہماری زندگی کے گزر جائے لیکن وہ چیز ہم نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ استعمال نہیں ہو رہی, تو پھر یہ مال ہمارے لیے وبال ہے. اور رہی بات کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھے, تو اگر اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کیوں نہ فرمائیں گے. تو فرمایا اسی طرح مال کی کمی سے مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن حساب مختصر ہوگا. نیز زیادہ کمانے کی مشقت اور فکر و پریشانی فقر کی محنت سے کم نہیں. عجیب رکتا ہے, سبحان اللہ. فرمائے گی جو عجیب و غریب رکتا کہ زیادہ مال کمانے کی جو مشقت اور فکر و پریشانی ہے, یہ وہی پریشانی ہے کہ جو فقر کی محنت ہے. یعنی یوں مت سمجھو کہ فقر کی محنت سے کم ہے, یعنی ایک آدمی فقیری کی زندگی گزار رہا ہے اور محنت اور جفا کشی کر رہا ہے, تو وہ محنت اور جفا کشی کر کے فقیری والی زندگی گزار رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں زیادہ مال کماؤں گا تو بڑے آرام سے رہوں گا. تو میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ مظاہر حق کے حوالے سے کہ زیادہ کمانے کی مشقت اور فکر پریشانی یہ کون سی فقیری کی محنت سے کم ہے, یہ بھی اس سے کم نہیں ہے, سبحان اللہ. کیونکہ ہر وقت اس کو وہ جو کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے, تو فقیری میں بھی ایک محنت ہوتی ہے اور کمانے کی بھی ایک محنت اور مشقت ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ کمانے کی محنت اور مشقت کم ہے اور فقیری کی محنت اور مشقت جو ہے وہ زیادہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو میں یہ کون سی کم ہے, کیا عجیب نقطہ ہے, کیا پیارا جملہ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حقیقت سمجھا دی کہ ایک طرف تو مشقت ہوتی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ مال کمانے کی فکر اور زیادہ مال ہونے کی جو پریشانی ہے وہ مستزاد ہے, وہ ایکسٹرا چیز ہے. لہٰذا محنت دونوں طرف برابر ہے, فقیری میں بھی محنت ہے, کمانے میں بھی محنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, فقیری میں بھی محنت ہے, کمانے میں بھی محنت ہے. ایکسٹرا چیز ہے جو زیادہ کمانے کے اندر ہے, اور وہ ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ فکر اور پریشانی اور ٹینشن, یہ وہ چیز ہے کہ اب مال کما لیا, اب مال کو بچانے کی فکر ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کیا دیکھو کیسا عجیب جملہ ہے. اور فرمایا بقدر ضرورت پر قناعت میں آخرت کی تیاری کا وقت زیادہ ملتا ہے, اور دل میں نرمی اور صفائی خوب رہتی ہے. اللہ اکبر. بقدر ضرورت پر قناعت میں آخرت کی تیاری کا وقت زیادہ ملتا ہے, اور دل میں اور نرمی اور صفائی خوب رہتی ہے. پتہ چلا ایسا مال کمانا کہ جو ہمیں آخرت کی تیاری سے غافل کر دے, کتنی غفلت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, اور اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے. دیکھو پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یعنی قلت المال ابھی عقلی طور پہ جب رہے تو خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا, اور آ جائے تو اس نعمت کو استعمال کرے. لہذا ہماری ماؤں کا, امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن, ان کا معمول, صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ مال آتا تھا منع نہیں کرتے تھے, آتا تھا پھر ویسے ہی خرچ کرتے تھے کہ حساب کتاب آسان ہو جائے. آیا تو اللہ کے راستے میں دیا, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا, فلاح کی ضرورت کو پورا کیا, اور آگے بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم, ان حضرات نے گھوڑے بھی رکھے, ان حضرات نے موبائل بھی رکھے, انہوں نے شاندار گاڑیاں بھی رکھی, شاندار مکان سب کچھ رکھا, لیکن وہی ایسا رکھا, باغات بھی ان کے پاس ہوتے تھے, لیکن ایسا دل ان کا ایسا تھا کہ ایک چیز پر, جیسے وہ روایت میں آتا ہے, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, ایک پرندہ باغ میں پھنس گیا, نکل نہیں سکا, نماز میں ان کا دھیان اس کی طرف رہا, تو نماز سے فارغ ہوئے, وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ جو چیز مجھے اللہ سے غافل کر دے اس چیز کو نہیں رکھنا. ایسا دل تھا. اصل چیز ہے ایسا دل بنانے کی, کہ پتہ چلا جو چیز ہمیں اللہ تعالی سے غافل کر دے اس چیز سے ہم اپنی اصلاح کروائیں, اور اس چیز کے دل اس میں لگانے کے بجائے اللہ تعالی کی طرف دھیان اور ہمارا دل لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جوتی پہننے کی سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں میں جوتی پہلے پہنے, اور جوتی اتارنے کی سنت ہے کہ بائیں پیر سے جوتی پہلے اتاریں. سیدھے پاؤں میں جوتی پہننا, اول سیدھے پاؤں میں جوتی پہننا سنت ہے, اور جوتی چپل جوتا اتارنے کی سنت ہے الٹے پاؤں سے اتارنا. اس چیز کا اہتمام ہو. یہ بھی دن میں کئی دفعہ جوتی پہننے اور اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اگر ہم اس میں بھی سنت کا اہتمام کریں تو یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب اور آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا. لہٰذا جوتی پہننے اور اتارنے میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ ہم جب پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. ایسا نہیں بس دھن مارا یوں مارا ایسا نہیں. اور یہ بھی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سکھایا کرتے تھے کہ جب جوتی اتارو تو طریقے سے اتارو, یہ نہیں کہ ایک پاؤں مارا یوں مارا ایک پاؤں مارا یوں مارا. بس اب دیکھو جناب کہیں جوتیاں رکھی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ایسا جیسے کسی ہنگامے میں جوتیاں بکھری بھی ہوتی ہے نا, اسی طرح سے جہاں اتارنے کی جائے وہاں بھی ایسی جوتیاں بکھری. بلکہ جائے سلیقے سے ایک طرف اتار کے دونوں جوڑوں کو ایک طرف برابر کر کے رکھ دے تاکہ دیکھنے والا آ کر کہے اچھی جوتی بری چیز ہے, کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے, بری چیز ہے. لیکن اگر ڈھنگ سے رکھی ہو تو وہ بھی اچھی لگتی ہے. بری چیز اچھے ڈھنگ سے کیا جائے وہ بھی اچھی لگتی ہے. اور شاندار جوتی ہے جو دیکھنے میں بہت دیدادیب اور خوشنما ہے, بے ڈھنگے سے پن سے رکھی ہو وہ بھی بری معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.